فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: وعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صلوات پڑھیں گے محمد علیہ وسلم. درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی مرحوم نور محمد بھوجانی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع سخن یہ ہے کہ آج دنیا میں طرح طرح کے بحران سر اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی بحران ہو یا اقتصادی و اخلاقی بحران، اور انسان بری طرح سے ان بحرانوں کے دلدل میں جو ہے وہ دھستا جا رہا ہے. جتنا زیادہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اور زیادہ دھستا جا رہا ہے. کیا کوئی ایسا راستہ ہے، کوئی ایسا طریقہ ہے، کوئی ایسا نسخہ ہے جسے اپنا کر کے ان انسانوں کو ان بحرانوں سے جو ہے چھٹکارا دلایا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید سورہ فرقان میں اس کا نسخہ پیش کرتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ انسان عباد الرحمن کی صف میں داخل ہو جائے، یعنی ہر انسان جو کچھ اس کے پاس ہے اسے اللہ کی امانت سمجھے، اسے اللہ کی عطا سمجھے، خود کو اس کا مالک نہ سمجھے. ان نعمتوں کو وہیں استعمال کرے جہاں خدا نے اجازت دی ہے. اپنی زندگی کے لیے قانون خود نہ بنائے بلکہ خدا کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرے، کیونکہ عبد کی یہی شان ہوتی ہے. اور چونکہ یہ رحمان کا بندہ ہے، رحمان کی محبت سب کے لیے عام ہے اس دنیا میں، مومن ہو یا کافر، فاسق و فاجر ہو یا متقی ہو پرہیزگار، لہذا اس انسان کے دل میں بھی سب کے لیے محبت ہونی چاہیے. ظاہر سے بات ہے جب دل میں محبت ہوگی تو محبت کا اثر اس کے عمل سے بھی ظاہر ہوگا. پھر وہ انسان کبھی بھی کسی کے نقصان کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا, کسی کی عزت و آبرو سے کبھی نہیں کھیلے گا, کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا. کیسے یہ اندازہ ہو کہ ہم عبد ہیں, وہ بھی رحمان کے عبد ہیں. خداوند عالم رحمان کے بندوں کی کچھ صفات قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے کہ عباد الرحمان صرف زبان سے نہیں ہے. نام رکھ لیا عبد الرحمان, عبد الرحمان نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا, عمل میں اسے ظاہر کرنا ہے اور ثابت کرنا ہے. پہلی پہچان قرآن یہ بتاتا ہے کہ عباد الرحمان جو ہوتے ہیں یمشونا علی الارض ہونا, ان کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا, غرور نہیں پایا جاتا, تواضع, انکساری. کتنا ہی دولت ان کے پاس آ جائے, کتنا ہی علم آ جائے, کتنے ہی کمالات کے وہ مالک آ جائیں, کتنے ہی طاقتور ہو جائیں, کتنے ہی بڑے عہدے پر فائز ہو جائیں, کیوں؟ اس لیے کہ عباد الرحمان کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ جو کچھ ان کے پاس ہے اسے اپنا سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو اگر دولت ہے تو وہ ہماری نہیں ہے, علم ہے تو ہمارا نہیں ہے, طاقت ہے تو ہماری نہیں ہے. ہمارے علم, ہماری طاقت, ہماری قدرت, ہمارے دولت و ثروت سب کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. جب انسان کے اندر یہ جذبہ, یہ تصور, یہ فکر پیدا ہو جائے گی تو غرور خود بخود ختم ہو جائے گا, اکڑ خود بخود چلی جائے گی, تکبر خود بخود مٹ جائے گا. اور جب انسان کی زندگی سے تکبر مٹ جائے گا, غرور چلا جائے گا, تو یہ جنگیں نہ ہوں گی. پھر انسان کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا, کسی کو ستائے گا نہیں. اکثر جنگوں کے پیچھے آپ یہی دیکھیں گے کہ خود کے جو ہے بڑے ہونے کا احساس, کہ ہمارے پاس طاقت ہے, طاقت کا گھمنڈ, طاقت کا غرور, یہ انسان کو جنگ اور خونریزی, فساد اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے. تو پہلی پہچان عباد الرحمان کی یہ ہے کہ ان کے یہاں تکبر نہیں پایا جاتا ہے, غرور نہیں پایا جاتا ہے, تواضع اور انکسار کے ساتھ پیش آتے ہیں. دوسری پہچان ان کی یہ ہے, اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, جب ان لوگوں سے ان کا یہ جو مقابلہ ہوتا ہے جو جاہل ہیں, جاہل سے مراد عرض کیا تھا کہ وہ نہیں ہے جن کے پاس یہ جو ہے ڈگری نہیں ہے. نہیں, ممکن ہے کہ ڈگریاں ہوں اور انسان جاہل ہو. جہالت جس بات کی, کیونکہ اپنی دنیا میں اپنی حیثیت کا پتہ نہیں ہے کہ تمہارا مقام کیا ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے دنیا میں. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, جب ایسے لوگوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے, وہ ان کی توہین کر دیتے ہیں, انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں, زیادتی ان کے ساتھ کرتے ہیں, جب ایسے لوگوں کا سامنا ہوتا ہے تو وہ آپے سے باہر نہیں ہو جاتے, اپنا آپا کھو نہیں بیٹھتے ہیں, انہیں اپنے اوپر غصے میں دیوانے نہیں ہو جاتے ہیں, بلکہ وہ حلم اور جو ہے بردباری کا نمونہ بن جاتے ہیں, حلم اور بردباری سے کام لیتے ہیں, قوت برداشت ان کے اندر ہوتی ہے. قالو سلاما, نستے سے کہ وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے ہیں, تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہیں دیتے ہیں, جب وہ گالی دیتے ہیں تو ان کو سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. عرض کیا تھا یہ جو ہمیں کارم الاخلاق کے سلسلے میں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جب عبداللہ ابن جندب سے مکارم اخلاق کی شرح کرتے, جملہ اس میں تھا نا, وسلم علی من سبک, جو تمہیں گالی دیتا ہے تم اسے جو ہے وہ سلام کرو. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, قرآن مجید میں اگر اس سلسلے میں دیکھیں گے کافی زور ہے. مختلف آیتیں قرآن مجید کے, من جملہ ایک وہ آیت جہاں کے اوپر اللہ کے مخلص اور محبوب بندوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. مخلص بندے کون ہیں؟ جب ان کے صفات بیان کیے جاتے کہتے الذین یجتنبون الکبائر من الاسم والفواحش واذا هم غضبوا یغفرون. اللہ کے باکمال بندے, اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں, پہلے تو اپنے کو گناہوں سے, فحشا سے, بدکاری سے دور رکھتے ہیں, وہ اس کے کبھی قریب نہیں جاتے, گناہ کے کبھی قریب نہیں جاتے, خود کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں, خود کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. میں اکثر اس کو بیان کرتا ہوں کیونکہ ہمارے گناہ کا تصور آتا ہے تو شراب اور زنا اور دو چار یہی چیزیں جو ہیں وہ گناہ کے ذیل میں آ جاتی ہیں. اب اس کے بعد کسی کا حق مار لینا, کسی کو دھوکہ دے دینا, کسی کو ٹوپی پہنا دینا, یہ تو گناہ نہیں ہے, تو زندگی ہے. لہذا میں پہلے انہی کا تذکرہ کرتا ہوں یہ ساری چیزیں, ہر وہ عمل جو خدا کے قانون کے خلاف ہو وہ گناہ ہے, ہر وہ عمل. یعنی صرف یہ چار موٹے موٹے جو ہم لوگوں کے عام طور سے سنے جاتے ہیں, دو چار کام نہیں, الحمدللہ ہم تو شراب نہیں پیتے, اس کا مطلب ہے کہ ہم تو متقی پرہیزگار ہیں. نہیں, ایک شراب نہ پینے سے متقی پرہیزگار نہیں ہو جائیں گے. الذین یجتنبون الکبائر من الاثم والفواحش, اللہ کے محبوب بندے کون ہیں؟ محبوب بندے وہ ہیں جو گناہوں سے اپنے کو دور رکھتے ہیں. نہ وہ کسی کی غیبت کریں گے, نہ وہ کسی پہ تہمت لگائیں گے, نہ وہ کسی کو دھوکہ دیں گے, نہ وہ کسی کے ساتھ یہ جو ہے فراڈ کریں گے, نہ کسی کا یہ جو ہے برا چاہیں گے, کیونکہ یہ ساری چیزیں گناہان کبیرہ میں شامل ہیں. بدکاری سے اپنے کو دور رکھتے ہیں. وَإِذَا هُمْ غَضِبُوا, اور اگر کبھی کسی نے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کر دیا, انہیں گالی دے دی, ان پہ تہمت لگا دی, ان کی غیبت کر دی, ان کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا, فَإِذَا هُمْ غَضِبُوا, جب انہیں غصہ آتا ہے, یعنی غصہ آنا تو فطری ہے نا, غصے کا آنا منع نہیں ہے, کہ غصہ تو فطری ہے, اللہ نے ہماری فطرت میں غصہ رکھا ہے. البتہ جو چیز اللہ نے رکھی ہے کچھ سوچ سمجھ کے رکھا ہے, اس کے بھی کچھ اسباب ہے, وجوہات ہے, شاید اگر موقع ملا تو اس کو عرض کروں گا کہ غصہ اللہ نے کیوں رکھا ہے ہمارے اندر. غصے کا ہونا بری بات نہیں ہے, تو یہ جو ہے فطرت ہے, غصہ آنا گناہ نہیں ہے, غصے میں آپا کھو بیٹھنا گناہ ہے, بے قابو ہو جانا گناہ ہے, بے لگام ہو جانا گناہ ہے. اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان کا کیا ہے؟ فَإِذَا غَضِبُوا ہم یغفرون, کسی نے توہین کر دی, کسی نے ہمارے خلاف کوئی بات کہہ دی ہے, کوئی الزام لگا دیا, جھوٹا الزام لگا دیا ہمارے پر, غصہ تو آئے گا. غیبت کسی نے کی, توہین کی, ہمارا حق مار لیا, تماچا ہمیں لگا دیا, غصہ تو آئے گا, دھکا دے دیا ہمیں, غصہ تو آئے گا. لیکن غصہ آنے کے بعد ہم یغفرون, وہ یہ جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں, بات کو جو ہے بڑھاتے نہیں ہیں, وہیں پہ بات کو سمیٹ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. دوسری آیت میں جہاں پر یہ بتایا گیا کہ جنت کس کے لیے ہے, جنت کا حقدار کون ہے, ایسے بات ہے کہ ہم لوگ تو جنت کا حقدار اپنے ہی کو سمجھتے ہیں نا, اپنے علاوہ تو کسی جنت کا حقدار سمجھتے ہی نہیں ہیں, ساری جنت تو ہمارے لیے ہے. لیکن خیر یہ تو ہمارا خیال ہے نا, لیکن جو جس کے پاس جنت ہے تو جنت کا مالک ہے, جسے جنت دینی ہے, وہ کیا کہتا ہے کہ وہ جنت کسے دے گا, جنت کو اس نے کس کے لیے بنایا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, جلدی کرو, اجلت کرو, کہے کہ اجلت کرو اپنے پروردگار سے اپنے کو یہ جو ہے بخشوانے کے لیے. خطائیں کرتے ہیں, لغزشیں ہوتی ہیں, فرزند آدم ہے, عصمت کے درجے پر تو فائز نہیں ہے, لغزشیں ہو جاتی ہیں, لغزشوں کو باقی مت رکھو. اللہ نے ان لغزشوں کو, ان گناہوں کو معاف کرنے کا طریقہ معین کیا ہے, اپنی رحمت سے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے, تو جلدی کرو, کر لیں گے توبہ نہیں, ابھی تو جوان ہیں, بوڑھا ہونے دو. یہ جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, بھائی آپ حج کرنے کیوں نہیں جاتے, ماشاء اللہ آپ پہ تو حج واجب, کہ مولانا حج کے بعد سے گناہ نہیں نہ کرنا پڑے گا, اب پتا نہیں کس نے کہہ دیا کہ حج سے پہلے گناہ کر سکتے ہیں, بہرحال اب وہ حج کر لیں گے تو ابھی اتنا حج کرنے کے بعد وہ ہم ابھی تھوڑا بہت گناہ کرنے کا ارادہ ہے, ابھی کچھ حوصلہ پورا نہیں ہوا ہے, لہذا جب سب کچھ کر لیں گے آخر میں 70 چوہے کھا کر کے بلی حج کرنے چلے گی, تصور یہ ہے. خدا نے کہتا ہے دیر مت کرو, جلدی کرو, اس لیے کہ کہیں وقت ہاتھ سے نکل نہ جائے, توبہ کرنا ہے موت آنے سے پہلے, مرنے کے بعد یا موت کا چہرہ دیکھ لینے کے بعد پھر توبہ نہیں ہے. موت سے ایک لمحہ پہلے بھی اگر توبہ کر لیا تو سارے گناہ اللہ کا کہنا ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں گے, لیکن وہ پتہ نہیں وہ لمحہ آئے گا کب. سارے او جلدی کرو, سارے او الی مغفرت من ربکم, اپنے پروردگار سے مغفرت, عفو بخشش لینے کے لیے جلدی کرو. وجنہ, اور جنت کی طرف جانے کی جلدی کرو. اب اس کے بعد جنت ہے کس کی, کس کو جنت ملے گی, کون جلدی کرے, کس کو جلدی کرنا چاہیے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ اعیدت للمتقین, جنت سب کے لیے نہیں ہے, جنت کا مالک کہہ رہا ہے ہم اپنے طور پر کچھ بھی فرض کر لیں گے یہ کام کر لیں گے تو جنت مل جائے گی. ٹھیک ہے, تصور کیجئے خواب دیکھنے میں کیا جاتا ہے, خواب دیکھتے رہیے. لیکن بھائی اگر خواب شرمندہ تعبیر ہونا چاہتا ہے اگر, تو جس کی جنت ہے, جو مالک جنت ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں آپ کو تو کہنے کا حق نہیں نا ہے, نہ ہمیں حق ہے نہ آپ کو حق ہے. جس کی جنت ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اعدت للمتقین, یہ جنت اللہ نے بنائی ہے متقین کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے. اس کے بعد متقین ہیں کون, ان کی وضاحت اللہ کرتا ہے کہ متقین کی صفات کیا ہے. صرف نماز کا پڑھ لینا آیا علامت تقویٰ ہے؟ صرف روزے کا رکھ لینا علامت تقویٰ ہے؟ نہیں, قرآن تعریف کرتا ہے متقین کے لیے, کہتا ہے پہلی شکل, پہلی صفت جو متقین کے بیان کرتا ہے, نہ نماز کا تذکرہ ہے, نہ روزے کا تذکرہ ہے, نہ حج کا تذکرہ ہے. متقین کون ہیں؟ الکاظمین الغیظ, سارعوا الی مغفرۃ من ربکم و جنہ اعیدت للمتقین. اعیدت للمتقین, کون ہے متقین؟ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. متقین وہ ہیں جو اپنے غصے پر قابو پائے. یہ نہیں کہا انہیں غصہ آتا نہیں ہے, غصہ تو آئے گا, فطرت میں ہے. والکاظمین الغیظ, غصہ آ گیا مگر اسے ضبط کر لیا. جب غصے کو ضبط کر لیں گے تو خطا کاروں کو معاف بھی کر دیں گے. الکاظمین الغیظ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ والعافین عن الناس, ان کی دوسری صفت, دوسری پہچان یا پہلی صفت کا نتیجہ اور ثمرہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے خطاؤں کو معاف کر دیں گے, غلطیوں کو ان کی معاف کر دیں گے. جب وہ لوگوں کے خطاؤں کو معاف کر دیں گے تب انہیں اچھا انسان کہا جائے گا. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ اچھے لوگوں کو دوست رکھتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے, محمد و آل محمد. ترس کیا کہ غصے کا آ جانا بری بات نہیں ہے, اصل یہ ہے کہ غصہ جب آ گیا تو اسے کنٹرول کر لے. مومن کی تعریف جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے, مومن کون ہے؟ تعریف عرض کیا کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کی ایک تعریف خود سے بنا رکھی ہے. جنت کسے ملے گی وہ ہم نے معین کر لیا ہے, مومن کون ہے وہ بھی ہم نے معین کر لیا ہے, مولائی کون ہے, یہ ساری چیزیں ہم نے خود سے معین کر لی ہیں. اس کے پرواہ اس کی نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کون ہے جن کو فیصلہ کرنا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں انما المومن اذا غضب لم يدخله غضبه فی باطلین, اذا غضب لم یخرج ہو, لم یخرج ہو غضب ہو من حق. مومن وہ ہے کہ جب اسے غصہ آ جاتا ہے تو غصہ اسے حق کے یہ جو ہے مدار سے باہر نہیں نکلنے دیتا. تو غصہ جب آ گیا تو غصہ آ جانے کے بعد حق اور باطل کا پھر خیال نہیں رہے. بعد میں بھائی وہ میں نے آپ کو گالی دیتے معاف کیا, اور وہ یہ جو غصہ آ گیا تھا, اگر غصے پر آپ قابو نہ پا سکے, غصے کو کنٹرول نہ کر سکے, اور غصہ آ جانے کے بنا پر جو باتیں ناحق تھیں, جو باتیں باطل تھیں, اس کا آپ ارتکاب کر بیٹھے, دائرہ حق سے اگر آپ نے قدم باہر نکال دیا, تو پیغمبر فرماتے آپ مومن نہیں ہیں. خامخواہ اپنے کو مومن کہنے کی زحمت مت کرنا. انما المومن, انما حسر ہے, ظاہر سے بات ہے کہ شیعہ حضرات انما سے خوب واقف ہیں. اتنی دفعہ مجلس میں یہ انما سنا, انما یرید اللہ لیذھب, ہے نا, صرف اور صرف اللہ کا یہی ارادہ ہے. یعنی انما حسر کے لیے آتا, انما المومن, مومن بس وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے. انما المؤمن اذا غضب لم يخرجه غضبه من حق, جب اسے غصہ آ جائے تو اس کا غصہ اسے دائرہ حق سے باہر نہ نکالے. واذا رضى لم يدخله رضاه في باطل, اور اگر وہ خوش ہو جائے تو خوشی اسے باطل کام نہ کروا لے. ہمارا کبھی کبھی ہوتا ہے نہیں تو خوشی کا موقع ہے بھائی، مولانا صاحب شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے. اب یہ محرم کی مجلس تو نہیں ہے کہ اب آپ وہاں پابندی لگائیں کہ عورتیں حجاب سے رہیں، بے حجاب نہ رہیں، اور مرد کا اختلاط نہ. ٹھیک ہے وہاں پر مجلس میں پردہ لگا دیں گے، بیچ میں عورتیں آئیں گی بھی تو یہ جو ہے مکنا پہن کر کے، اسکارف پہن کر کے، برقع پہن کے، چادر پہن کے آئیں گے، حجاب کر کے آئیں گے. لیکن اب تو شادی کا مقام ہے نا، یہ غم کا مقام تو نہیں ہے، یہ تو خوشی کی محفل ہے. اب یہاں تو ظاہر سے بات ہے اگر مکس گیدرنگ ہو جائے تو کون سی بری بات ہے؟ نہیں، کوئی بری بات نہیں ہے. بسم اللہ شوق نہیں کیجئے، مگر اپنے کو مومن اور مومنہ کہلانے کا شوق نکال دیجئے، وہ مت کا کیجئے گا. کیونکہ پیغمبر فرماتے ہیں مومن کی پہچان یہی ہے، غصے میں دائرہ حق سے خارج نہیں ہوتا اور خوشی کے موقع پر باطل کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. لہذا عباد الرحمن کی پہچان وہ افراد جو نہ بحرانوں کو جو ہے وہ جنم دیتے ہیں اور نہ بحرانوں کے دلدل میں دھستے ہیں، صحیح اور سالم بحرانوں کے کناروں سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. بحران ان کو ٹچ بھی نہیں کرتا ہے، مس بھی نہیں کرتا ہے. وہ افراد ہیں جن کی شان یہ ہے حلم اور یہ جو ہے مدارا، چاہے ذاتی مسائل ہوں یا تربیت کے مسائل. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین قبول کرنے کا تقوی کا مطلب یہ ہے کہ تیوریاں ہمیشہ جو ہے وہ چڑھی رہنی چاہیے. تقوی جب تک تیوریاں نہ چڑھیں بھی تقوی کا ہے کا؟ کل تک خود نماز نہیں پڑھتے تھے، آج نماز پڑھنے لگے. کل تک خود داڑھی نہیں رکھتے تھے، آج رکھ لیا داڑھی. اب جتنے بھی بغیر داڑھی والے ہیں سب جہنمی ہیں، سب فلا ہیں، جس کو دیکھو وہ ڈانٹتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو مسکرا کے تو بات کرنا جانتے ہی نہیں ہیں. اپنے تقوی کی قیمت دوسروں سے یہ جو ہے سب آپ کو تحمل کیوں کریں بھائی؟ پیغمبر فرماتے کیا ہے؟ تحمل، حلم اور یہ جو ہے بردباری. مدارات الناس نصف الایمان، مدارات الناس نصف الایمان. ایمان فقط نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حجاب کر لینا، داڑھی رکھ لینا، یہ سب ہیں، سب ایمان کے حصے ہیں، جز ہیں ایمان کے. لیکن فرماتے ہیں کہ آدھا ایمان یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو ہے آپ بردباری سے پیش آئیں، حلم سے پیش آئیں. میدان تبلیغ میں آپے سے باہر نہ ہو جائیں، بے حوصلہ نہ ہو جائیں. ذرا سا دو چار تبلیغ کیا، کسی نے نہ سنا تو فوراً جو ہے وہ گالیاں بھی دینا شروع کر دیا، سب جہنمی ہیں، سب فاسق ہیں، سب فاجر ہیں، بد دعا، عذاب، خدایا ان پر عذاب نازل کر دے. قرآن مجید میں دو نبیوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک وہ نبی تھا جس میں حوصلہ بہت تھا، ایک وہ نبی جس میں کم حوصلہ تھا. دونوں نبیوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. ظاہر سے بات ہے قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب تو نہیں ہے. اگر قرآن میں تذکرہ کسی کا ہو رہا ہے تو فقط اور فقط ایک مقصد ہے، ہدایت کرنا، سبق لینا، آنے والی قومیں اس سے عبرت حاصل کریں. ورنہ قرآن کا مقصد صرف ایک ہے، قرآن قصہ نہیں سناتا، کہانی سناتا. ہدن للناس، قرآن اگر قصہ بھی سناتا ہے تو ہدایت کے لیے، کہانی بھی سناتا ہے تو ہدایت کے لیے. دو نبیوں کا تذکرہ، ایک جناب نوح اور ایک جناب یونس، دونوں کی تبلیغ کا تذکرہ. اب جانتے ہیں آپ سب لوگ کہ جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی تھی. فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، قرآن کی آیت ہے. جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی. آپ کے خیال میں 950 سال میں کتنے جو ہے مسلمان بنا لیے ہوں گے انہوں نے؟ ہم لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ اتنے بڑے سینٹر کا، ان ویلیوز کا ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہے، پیسے کے پیسے ہی. آپ جتنے سال سے آ رہا ہے آپ نے کیا تبدیلی دیکھی؟ کتنے سال سے آ رہے ہیں ابھی؟ 950 سال میں کتنے لوگوں کو ہدایت کر لیا ہوگا؟ کل 80 آدمی، یعنی 12-13 سال میں ایک، 12-13 سال میں ایک. جناب یونس نے 40 سال تبلیغ کی، کل 2 مسلمان ہوئے، ٹوٹل 2. 40 سال میں 2 مسلمان ہوئے، وہ بھی تبلیغ کرنے والا ہوں جیسا، ہم لوگوں جیسا نہیں کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بہت سے بہت اپنا وقت دیا ہم نے، تو 24 گھنٹہ لگے رہتے تھے انہی کاموں میں، اتنے انہماک، اتنے شوق، اتنے علم، اتنے کمال، اتنے تقوی کے ساتھ. ظاہر سے ان سے اچھا مبلغ کہاں ہے؟ انبیاء الہی سے اچھا مبلغ جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی، تقریباً 80-82 لوگ کل ایمان لائے، جناب یونس نے 40 سال تبلیغ کی، کل 2 آدمی مسلمان ہوئے، جناب نوح کا تذکرہ پورا قرآن میں ہے نا، تبلیغ کرتے جا رہے ہیں، یہ جو ہے مذاق بھی اڑ رہا ہے، توہین بھی ہو رہی ہے، تہمتیں بھی لگ رہی ہے، استہزاء بھی ہو رہا ہے، مگر کام اپنے کیے جا رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، نہ عذاب کی دعا کیا ہے خدا یا ان پہ عذاب بھیج دے، نہ ہٹ رہے ہیں وہاں سے. جناب نوح کی تبلیغ کا جو قصہ قرآن بیان کرتا ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، خدایا میں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی سمجھایا، ایک آدھ گھنٹہ نہیں، صبح شام دن رات 24 گھنٹہ، دن میں 24 گھنٹہ، ہفتے میں 7 دن، یہ جو ہے بورڈ لگا رہتا ہے نا اکثر جگہوں پر. جناب نوح کہتے ہیں کہ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جتنا ان کو قریب بلاتا تھا اتنے یہ دور بھاگتے تھے، شب و روز میں ان کو پکارتا تھا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، خدایا جب بھی ہمیں دعوت دے دے، آؤ آؤ اللہ سے تم کو یہ جو بخشوا دے ہیں، تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، بخش دے گا تمہیں، کیا کرتے تھے؟ فَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنے کان میں انگلی ڈال لیتے تھے، ہم سنیں گے نہیں تمہاری بات. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیتے تھے تاکہ ہمارے اوپر ان کی جو ہے وہ نگاہ بھی نہ پڑے. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اِسْتِكْبَارًا، اور اپنے گناہ پر اصرار کرتے تھے، تکبر سے کام لیتے تھے. پھر بھی جناب نوح کیا بیٹھ گئے، انہوں نے کان میں انگلی ڈال لی، نہیں سنیں گے. اب سنیے یہاں کے اوپر ہم تقریر کریں، آپ سب لوگ کان میں انگلی ڈال دیں تو ہم اگلے لمحے کیا کریں گے، اتر کے چلے جائیں گے. جناب نوح چھوڑا، ثم انی دعوتہم جہارا، چیخ چیخ کے میں نے تبلیغ کرنا شروع کر دیا. کیسے نہیں سنو گے، انگلی ڈالے ہوئے ہیں کان میں، کہ ثم انی دعوتہم جہارا، ثم انی اعلنت لہم و اسررت لہم اسرارا، کبھی کھلم کھلا کا، کبھی چپکے چپکے جا کر ان سے کہا کرتا تھا، کبھی کان میں کہہ دیتا تھا، جہاں مل گئے جیسے مل گئے. 950 سال تک اس طرح سے جناب نوح نے تبلیغ کی، اور 950 سال تبلیغ کا نتیجہ کیا نکلا؟ 80-82 آدمی کل. ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں فوراً، کیا فائدہ ہے کہنے کا، چھوڑو جانے دو، کہنے سے کوئی فائدہ. ہم نے ایک دفعہ کہا تھا ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، یہ ہوتا ہے نا عام طور سے، اول تو کہتے ہی نہیں، اور اگر کہہ بھی دیا تو ایک دفعہ کہہ دیا نہیں مانے، ہم سوچتے ہیں جیسے کہا ویسے ہی مان لیں گے، یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے خود کتنی دفعہ کے بعد مانا ہے. اپنے ہی بارے میں اگر سوچ لے کہ ہم نے ایک دفعہ مان لیا تھا، ہم نے اتنی دفعہ کا نہیں مانا، اس کے بعد بھی جناب نوح ہمت نہیں ہارے، اپنا کام کیے جا رہے ہیں، ان کی سختیوں کا جواب سختیوں سے نہیں دے رہے، تلخیوں کا جواب تلخیوں سے نہیں دے رہے ہیں، یہاں تک کہ جب خدا نے کہہ دیا کہ نوح اب یہ نہیں سدھرنے والے ہیں، لَن یومنا من قومک الا من قد آمن، جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، تو جو حرکتیں یہ کر رہے تھے آپ اپنے کو یہ کہ غم زدہ نہ کریں. جناب نوح کو غم تو ہوتا تھا، روتے تھے جناب نوح، خراب تو لگتا تھا کہ کیوں یہ جو ہے گمراہی میں غرق ہے، کیوں یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، مگر کبھی جناب نوح ان سے خفگی کا اظہار نہیں کرتے تھے. جب خدا نے یہ کہہ دیا کہ اب ان میں سے کوئی سدھرنے والا ہے، لن لن ہرگز ناممکن ہے، اب کوئی نہیں سدھرے گا، لن یومن من قومک الا من قد آمن، جو لا چکے ہیں ان کے علاوہ یہ 80-82 جو مل گئے ہیں نا، اب اس میں کوئی تعداد بڑھ ایک بھی میں اضافہ ہونے والا اب نہیں ہے، یہ نہیں لائیں گے ایمان. فلا تب تئی زما کانو یا ملون، اپنے کو آپ غمزدہ نہ کریں. جب جناب نوح کوئی اطمینان ہو گیا کہ اب یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، وہ اطمینان بھی خدا کے کہنے کی بنا پر، اپنا اندازہ نہیں، اپنا تخمینہ نہیں ہے، خدا نے یہ مطمئن کر دیا کہ ایمان نہیں لائیں گے، اب جناب نوح نے بد دعا کی، اور بد دعا بھی انتقام کے لیے نہیں کی ہے، یاد رکھیے گا. وہاں بھی جناب نوح جو ہے اپنی بد دعا کے لیے اور عذاب کے لیے دلیل پیش کر رہے ہیں. قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. خدایا اس زمین کے اوپر ایک کافر کو بھی باقی مت رکھ, سب کو مٹا دے, کیونکہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں نہ ہیں, سدھرنے والے نہیں ہیں, ان کی اصلاح کی امید ہی نہیں رہ گئی ہے. کیوں نو, کیا وجہ ہے؟ یہ جو غصہ آ گیا ہے, غصہ آ گیا ہے تمہیں, ساڑھے نو سو سال ہم نے خدمت کی, اس کا صلہ یہ دے رہے ہیں, یہ تباہ کر دے انہیں. نہیں, یہ جو ہے وہ دلیل دیتے ہیں. وَإِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. اس لیے کہ اگر تو ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے گا, ان کی اصلاح ہونے والی نہیں ہے. جو اللہ کے مخلص بندے ہیں یہ انہیں بھی گمراہ کر دیں گے, یہ انہیں بھی اپنا جیسا بنانے کی کوشش کریں گے. وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. اس کے بعد جتنے بھی پیدا ہوں گے ان کی نسل جو آئے گی وہ بھی فاسق و فاجر و کافر ہوگی. جب جناب نوح بالکل مایوس ہو چکے اللہ کے اعلان کے مطابق, کیونکہ اگر کسی کافر سے کوئی مومن پیدا ہونے والا ہوتا ہے نا, تو اللہ کا مخلص نمائندہ اس کافر کو اس مومن کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. ہے نا, واقعہ سنا ہے نا, جنگ صفین ہو رہی ہے, مالک اشتر کی بھی جو ہے وہ تلوار چل رہی ہے, مولا علی کی بھی جو ہے وہ تلوار چل رہی ہے, سر یہ بھی اڑا رہے ہیں, سر وہ بھی اڑا رہے ہیں, مالک دیکھ رہے ہیں جتنے میں نے مارے اتنے تو علی نے مارے ہیں. اس کا مطلب ہے لگتا ہے شجاعت میں ہم علی جو ہے وہ برابر ہے. مولا نے بھاپ لیا کہ فقہ مالک تمہارے مارنے میں اور ہمارے مارنے میں فرق ہے, تمہاری تلوار کے سامنے جو آتا ہے تم اس کا سر اڑا دیتے ہو, میں پوری نسل کو پہلے دیکھتا ہوں. پوری نسل میں بھی اگر ایک کوئی مومن پیدا ہونے والا ہے تو پھر علی کی تلوار اس کے گلے پہ نہیں چلتی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ساڑھے نو سو سال کی خدمات جناب نوح کی, وہ بھی اس طریقے سے. کتنا تحمل ہے جناب نوح کو, کتنا حلم ہے جناب نوح کا, کتنی یہ جو ہے بردباری ہے جناب نوح کی. وہیں پہ جناب یونس کا واقعہ ہے. جناب یونس نے 40 سال تبلیغ کی. وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, ہے نا قرآن میں, بے شک نوح کیا ہے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر, ایک رسول ہے جناب نوح. 40 سال تبلیغ کی, 2 ایمان لائے, ایک عالم ایک عابد. البتہ جو عالم تھا وہ بھی عابد تھا, لیکن اس کا علم کا پہلو اس کے عبادت کے پہلو پر غالب تھا, خالص عبادت نہیں تھی, عبادت کے ساتھ ان کے پاس علم بھی تھا. اور البتہ اصل عبادت وہی ہے جو علم کے ہمراہ ہو, جو عبادت انسان کو کامیاب بنا سکتی ہے, جو عبادت انسان کو ترقی دلا سکتی ہے, وہ عبادت ہے جو علم کے ہمراہ ہو. بغیر علم عبادت, مولا فرماتے ہیں المتعبد بغیر علم کحمار الطاحونہ, علم کے بغیر عبادت کرنے والا, علم کے بغیر نماز و روزہ و حج و زکات ادا کرنے والا کولہو کے بیل کے مانند ہے. مطلب وہاں پر بیل کا لفظ نہیں ہے, مطلب چونکہ ہمارے ہاں بیل ہی سے کام لیا جاتا ہے, گدھے کا لفظ وہاں پر ہے. کولہو کا گدھا ہمارے ہاں نہیں ہوتا, ہمارے ہاں کولہو کا بیل ہوتا ہے, ایسے میں نے ترجمہ کر دیا. کہ بغیر علم کے عبادت کرنے والا کولہو کے بیل کے مانند ہے. یدور ولا یبرح, دن بھر وہ چکر لگاتا ہے مگر ایک قدم آگے جہاں ہے وہیں رہ جاتا ہے. لہذا عبادت اسی وقت کارگر ہے, اسی وقت کارساز ہے عبادت, جب عبادت علم کے ہمراہ انجام دی جائے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے مولا کائنات, کہ المتعبد بغیر علم کا حمار تاہونا. جناب یونس پہ 2 لوگ صرف ایمان لائے 40 سال میں, یعنی گویا 20 سال کا ایوریج کیا آیا, 20 سال میں ایک, 20 سال میں ایک آدمی کو انہوں نے, ایک عالم ایک عابد. اور اب بالکل مایوسی ہو گئی کہ اب یہ نہیں سدھر سکتے ہیں, تقاضائے عذاب کیا اللہ سے, اللہ نے بھی عذاب بھیجنے کا وعدہ کر دیا, وقت معین ہو گیا, مثال کے طور پر وقت معین کر دیا کہ یہ جو ہے سنڈے کو عذاب آئے گا, اب ان پر عذاب آنا ہے. البتہ عابد نے کہا تھا ان سے جناب یہ جو ہے یونس سے کہ آپ تقاضا کیجئے اللہ سے عذاب کا, اب یہ جو ہے سدھرنے والے نہیں ہیں. انہوں نے تقاضا کر لیا, اللہ نے تقاضے کو قبول بھی کر لیا, عذاب کا ٹائم معین ہو گیا. اب جناب یونس نے دیکھا کہ اتوار کو تو عذاب آ نہیں ہے, لہذا ہم یہاں سے چلیں. یہاں سے جو ہے وہ چلے جائیں. عابد اور جناب یونس دونوں نکل لیے, عالم رہ گیا. عالم رہ گیا, کہا کہ نہیں میں ابھی نہیں جاؤں گا, میں اور کوشش کروں گا. عالم رک گیا, جناب نوح اور عابد دونوں چلے گئے. اب ہے وہ عابد انہی کے ساتھ گئے کہیں اور چلا گیا, یہ تو قرآن میں نہیں ہے. گئے سمندر کے کنارے پہنچے, کشتی وہاں موجود تھی, بھری ہوئی کشتی لوگوں سے, سامان سے کشتی بھری ہوئی ہے, وہاں گئے. قرآن کیا ہے, اذ ابقا الی الفلک المشحون, جب وہ بھاگ کے چلے گئے. ابقا عابق, عابق عربی زبان میں اس غلام کو کہتے ہیں جو اپنے مولا سے بھاگ جائے, اس کے گھر سے بھاگ جائے, اطلاع دیے بغیر بھاگ جائے. یہاں پر خدا نے جناب یونس کی جو تعبیر استعمال کی, وہ ابقا یعنی بھاگ گئے, ذمہ داری چھوڑ کے بھاگ گئے. چاہیے تھا کہ وہاں پر رکے رہتے آخر وقت تک. اذ ابقا الی الفلک المشحون, بھری ہوئی کشتی چھوڑ کر کے چلے گئے. البتہ یہ جو ہے گناہ ان کے لیے نہیں تھا, معصیت نہیں تھی, ان کی ڈیوٹی میں اتنا شامل نہیں تھا, لیکن یہ ترک اولا ضرور تھا. ترک اولا یعنی بہتر ہوتا کہ وہ رک جاتے اور نہ جاتے. مثال یوں عرض کر دوں کہ فرض کیجئے کہ آپ یہ جو ہے مستحبی جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں, مستحبی نماز پڑھنا بھی کار خیر ہے, کار ثواب ہے. اسی وقت کوئی بندہ مومن آ گیا, اس کی کوئی حاجت ہے, اس کی حاجت کو پورا کر دینا بھی کیا ہے, ثواب ہے. قضاء و حاجت المومن, بہت ثواب ہے اس کا. آپ نے کہا بھئی نہیں میں اس وقت نہیں جا سکتا, میں یہ جو ہے نماز پڑھنے میں جو ہے مصروف ہوں, وہ بھی مستحب یہ بھی مستحب, لیکن مومن کی حاجت کو پورا کر دینا نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے, مستحبی نماز پڑھنے سے. چنانچہ وہ حدیث ہے کہ قضاء و حاجت المومن افضل من اعتکاف سنہ, کسی مومن کی حاجت کو دور کر دینا ایک سال کی اعتکاف سے بہتر ہے. آپ نے مومن کی حاجت کو یہ جو ہے پورا نہیں کیا, اپنی عبادت میں یہ جو ہے لگے رہے, مصروف رہے, یہ کیا ہوا, حرام ہے, گناہ کیا, نہیں, ترک اولا کا ارتکاب ہو گیا. اسی طریقے سے جناب یونس بھی جو ہے وہ ترک اولا کر رہے ہیں. اذ ابقا الی الفلک المشحون, کشتی پہ سوار ہوئے, کشتی چلی, تھوڑی دور جانے کے بعد کشتی کے سامنے ایک بہت بڑی مچھلی سامنے آ گئی. کشتی والوں نے کہا لگتا ہے ہماری کشتی میں کوئی گنہگار ہے, جب تک اسے پھینکیں گے نہیں تب تک یہ مچھلی ہٹے گی نہیں اور ہماری کشتی یہ جو ہے بچے گی نہیں. کسے پھینکا جائے, قرآن اندازی ہوئی, کوڑا جو ڈالا گیا جناب یونس کے نام نکلا. فصاحما فکان من المدحضین, قرآن کی آیت ہے, ان لوگوں نے کوڑا ڈالا, کوڑا جو ڈالا تو ان کے نام نکلا. پھر ڈالا کہ تین دفعہ کوڑا پڑا, تینوں دفعہ جناب یونس, آخر میں ان کو کشتی سے اٹھا کر کے پھینک دیا گیا. مچھلی نے ان کو یہ جو ہے نگل لیا. فالتقمہ الحوت وہو مُلِیم, ان کو مچھلی نے یہ جو ہے نگل لیا اس حالت میں کہ جناب یونس قابل سرزنش تھے, کیونکہ ترک اولا کیا تھا نا, ترک اولا کیا تھا. اب ادھر یہ چھوڑ کے چلے آئے, عالم وہاں رہ گیا. جب آثار عذاب ظاہر ہو گئے اور قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب آنے والا ہے, تو عالم نے ان کو پھر جمع کیا کہ ابھی بھی موقع ہے, اگر تم توبہ کرو تو یہ عذاب ٹل سکتا ہے. عذاب دیکھ کر کے قوم یونس اس عالم کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئی. سب نے توبہ کیا, جو کام 40 سال میں نہ ہو سکا تھا وہ کام چند منٹوں میں ہو گیا. وہ خدمات جناب یہ جو ہے یونس کے نام لکھے جانے کے بجائے اس عالم کے نام لکھی گئی. عالم نے تحمل سے کام لیا, یہ جو ہے بردباری سے کام لیا, جناب یونس نے جو ہے وہ ایسا یہ جو ہے غصے سے کام لیا, جلدبازی سے کام لیا. بتارس کیا کہ جو ہے یہ ترک اولا کے صف میں سے لایا جاتا ہے. اب جناب یوسف جناب یونس کو مچھلی نے جو ہے وہ نگل لیا. یہ پوری داستان قرآن نے بیان کی ہے, مچھلی نے نگل لیا, مگر جناب یونس چلے تو آئے تھے مگر ذکر خدا نہیں چھوڑا تھا, تسبیح خدا نہیں چھوڑی تھی. تسبیح خدا نہ چھوڑنے کا انجام کیا ہوا, فلولا انہ کان من المسبحین للبس فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے, ذکر خدا نہ کر رہے، یعنی مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد بھی اللہ کی یاد ان کی یہاں رہی، تسبیح پڑھتے رہے، اگر یہ عمل انجام نہ دیتے تو قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رہتے. لیکن اس یاد خدا کی بنا پر، یہ جو ذکر خدا کی بنا پر، خدا نے ابدی قید کو عارضی قید میں تبدیل کر دیا. قیامت تک کے لیے رہتے جو ہے مچھلی کے پیٹ میں، لیکن جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں خدا کو یاد کرنا شروع کر دیا، وظنون اذ ذهب مغاظبا وظن ان لن نقدر علیہ، یاد کرو مچھلی والے نبی کو، یونس کو یاد کرو، جب وہ غصے میں نکلے تھے، گفتگو کیا چل رہی تھی، غصے پر کنٹرول پا لینا. یونس نے اپنی قوم کی جب جو ہے بہرا روی کو دیکھا، بے توجہی کو دیکھا کہ 40 سال سے خدمت کر رہے ہیں، حق کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، غصے میں وہاں سے نکل لیے. وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاظِبًا وَظَنَّا أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، ان کا گمان یہ تھا کہ خدا ہمیں اس کی سزا نہیں دے گا، کوئی ہم نے غلط کام نہیں کیا ہے. وَظَنَّا أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، مگر بہرحال سزا مل گئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اس کے بعد مچھلی کے پیٹ اس تاریکی میں، تاریک ماحول میں جا کر کے پھر انہوں نے پکارنا شروع کیا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدایا معبود تو بس تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی قابل اطاعت نہیں ہے، سبحانک تو پاکیزہ ہے، منزہ ہے، انی کنت من الظالمین، جو اب یہ مصیبت میں پھنسا ہوں یہ میرے اپنے کیے کا پھل ہے، میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے. جب ذکر خدا زبان پہ لائے یونس، خدا کو یاد کیا، اپنی غلطی ترک اولا کا اعتراف کیا، کہ کیا وہ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، ان کی دعا کو قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے انہیں رنج و غم و اندو سے یہ جو ہے نجات دے دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طریقے سے ہم تمام مومنوں کو نجات دیتے ہیں. اگر مومن بھی خطا کے بعد اعتراف خطا کر لے، مومن بھی خطا کے بعد ذکر خدا سے اگر اپنے کو آراستہ کر لے، تو خدا انہیں بھی نجات دیتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تو بہرحال یہ دو نبیوں کا تذکرہ قرآن نے کیوں کیا؟ عرض کیا کہ قرآن کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن قصہ نہیں سناتا ہے. کہانیاں ہم بھی سناتے ہیں اپنے بچوں کو، کہانی قرآن بھی سناتا ہے، لیکن قرآن کی کہانی میں اور ہماری کہانیوں میں فرق ہے. مائیں بچوں کو کہانی سناتی ہیں یہ جو ہے سلانے کے لیے، قرآن کہانی سناتا ہے جگانے کے لیے. قرآن جگانے کے لیے کہانی سناتا ہے کہ دیکھو کل جب تمہارا سامنا کسی سے ہو، کل تبلیغ کے میدان میں اگر تم اترو، تربیت کی ذمہ داری تمہارے کانوں پہ اگر آ جائے، لوگوں سے برتاؤ، لوگوں سے جو ہے میل ملاپ سلوک برتاؤ، کبھی بھی غصے میں بے قابو نہ ہو جانا. اگر غصے میں بے قابو ہو جاؤ گے، ہمارا رسول جو تھا اسے بھی ہم نے نہ چھوڑا، اگرچہ غصے میں اس نے کوئی فعل حرام انجام نہیں دیا، غصے میں فقط ایک ترک اولا کر دیا تھا. آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اگر دیکھیں، پیغمبر قول لا الہ الا اللہ کے جو ہے نعرے لگا رہے ہیں، لوگوں کو ہدایت کرنا چاہ رہے ہیں، گمراہیوں سے ان کو یہ جو ہے محفوظ رکھنا چاہ رہے ہیں، جواب میں کیا ملتا تھا؟ پتھر برس رہے ہوتے تھے، کوڑا پھینکا جاتا تھا، کاٹا بچھایا جاتا تھا، لیکن پیغمبر کبھی جو بد دعا نہیں کر رہے ہیں، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، پالنے والے انہیں معاف کر دے، انہیں معاف کر دے، انہیں بخش دے، یہ نادان ہیں، یہ جانتے نہیں، یہ واقف نہیں ہے، یہ آگاہ نہیں ہے. جس وقت فتح مکہ ہوئی ہے، فتح مکہ جس وقت ہوئی ہے، کفار کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے، ان کو معلوم تھا نا کہ انہوں نے کتنا ستایا ہے، کتنی اذیتیں ان کو دی ہیں، کتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں پیغمبر کو بھی اور ان کے اصحاب کو بھی. اصحاب پیغمبر جب پہنچے ہیں، پیغمبر کی فوج کے ایک دھڑے کے کمانڈر یہ جو ہیں سعد ابن معاذ ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، بہت جلیل القدر صحابی ہیں. سعد ابن معاذ مکے میں پہنچنے کے بعد نعرہ لگاتے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، اور ان کے نعرے کو لوگوں نے جو ہے وہ جواب بھی دیا, استقبال بھی کیا نعرے کا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بلال جب مکے میں آئے ہیں سارا منظر تو یاد آ گیا نا. یہی سرزمین تھی جہاں مجھے جلتی ہوئی زمین پر جو ہے لٹال کر کے میرے سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے تھے. یاسر کو اپنے عمار کو اپنے باپ جو ہے یاسر کی یاد آ گئی, ماں کی یاد آ گئی, سمیہ ان کی ماں, ماں اور باپ دونوں کی یاد آ گئی. کتنی بے دردی سے میری ماں اور میرے باپ کو مارا گیا ہے. یاسر کو اونٹ کی پیر سے باندھ کر کے اونٹ کو یہ جو ہے دوڑا دیا گیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ مکے کے سرزمین پتھریلی زمین ہے, ہر طرف پتھر ہی پتھر ہیں. پتھروں کے اوپر جب اونٹ کسی کو لے کے دوڑے گا تو عالم کیا ہوگا, گوشت کے ٹکڑے اڑ گئے. اس جو ہے بے دردی کے ساتھ جناب یاسر کو شہید کیا گیا تھا, اور سمیہ کو تو اس سے زیادہ بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. عمار کی والدہ سمیہ کس جرم میں, کیا جرم تھا؟ الا ان قالوا ربنا اللہ, اس کے علاوہ کوئی اور جرم تھا؟ کہ ہمارا پروردگار بت نہیں ہے اللہ ہے. ٹارچر کیا گیا, تشدد کیا گیا, تازیانے لگائے گئے, کوڑے مارے گئے. سمیہ اپنے مقصد سے, اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, یہاں تک کہ جلتی ہوئی زمین پر سمیہ کو لٹال دیا گیا. دو رسیاں لائی گئی, ایک رسی ایک ٹانگ میں, دوسری رسی جو ہے وہ دوسری ٹانگ میں. دو اونٹ لائے گئے, ایک اونٹ ادھر ایک اونٹ ادھر. اس رسی کو اس اونٹ کے پیر میں باندھا گیا, اس رسی کو اس اونٹ کے پیر میں باندھا گیا. سمیہ ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی باز آ جاؤ, اپنے عقیدے سے دستبردار ہو جاؤ, نہ اللہ کو واحد مانو نہ محمد کو ان کا پیغمبر مانو, بچ جاؤ گی. سمیہ کہتی ہیں جان تو دے سکتی ہوں مگر اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتی. دونوں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا گیا, سمیہ کے دو ٹکڑے ہو گئے. شہادت اس طرح سے ہوئی ہے. اب عمار کو سارا منظر یاد آ رہا ہے نا, بلال کو سارا منظر یاد آ رہا ہے, صہیب کو سارا منظر یاد آ رہا ہے. جتنی تشدد ہوئے, الیوم یوم الملحمہ, آج انتقام کا دن ہے, آج خون کی یہ جو ہے ندیاں بہ جائیں گی, آج ہم طاقت میں ہیں. پیغمبر نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اعلان لگایا الیوم یوم المرحمہ, آج رحمت کا دن ہے, آج بخشش کا دن ہے, آج عف کا دن ہے, آج معاف کرنے کا دن ہے. اس کے بعد سعد ابن معاذ کو کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا. تم نے ایسا نعرہ کیوں لگایا, تم نے ایسا نعرہ یہ جو ہے لگایا کیوں؟ کچھ افراد تھے جن کے بارے میں پیغمبر نے کہا ان کو معافی نہیں ہے. دس آدمیوں کی لسٹ تیار ہوئی تھی, اسے میں ہے صفوان ابن امیہ. صفوان ابن امیہ وہ شخص ہے جس نے پیغمبر کے خلاف جنگوں کو جو ہے بھڑکانے میں اہم کردار ادا کیا تھا, اور کتنے ہی جو ہے مسلمانوں کو اس نے قتل کیا تھا. اس کا بھی نام اسی میں ہے, سب کے لیے معافی ہے, اسے معافی نہیں ہے. یہ سن کر کے گھبرا کر کے یہ جو ہے جدہ بھاگ کے چلا گیا. عمرو ابن وہب چچیرے بھائی ہیں ان کے, پیغمبر کو اسلام لا چکے تھے, پیغمبر کے پاس ہر آنے کے بعد سفارش کرتے ہیں کہ اس کو بھی معاف کر دیا, سب کو معاف کر دیا ہے, اس کو بھی معاف کر دیا, پیغمبر نے معاف کر دیا. لیکن اس نے اتنا جرم کیا تھا کہ اسے بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ پیغمبر معاف کر دیں گے. تو کہتا ہم اس وقت یقین کریں گے پیغمبر نے معاف کر دیا, کوئی علامت کوئی یہ جو ہے نشانی پیغمبر کی طرف سے ہمارے پاس آئے. تو پیغمبر نے اپنا پیراہن یا امامہ بھیجا ہے, تب اس کو یقین ہوا ہے اور وہ یہ جو ہے واپس آیا ہے مکے میں. واپس آیا, اس کو پیغمبر نے معاف کر دیا, تو کہتا ہے اتنا علم, اتنی بردباری, اتنا بڑا کلیجہ, اتنا سیاہ صدر, یہ دیکھ کر کے پھر صفوان ایمان لایا ہے اور کلمہ اس نے پڑھا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ائمہ کے تمام جو ہے معصومین کے آپ حیات کو دیکھیں, چاہے وہ زندگی جو ہے مولا کائنات کی ہو, زندگی چاہے امام حسن کی ہو, امام حسین کی ہو, امام سجاد کی ہو, پوری زندگی ان کی ہاں جو پائی جاتی ہے وہ حلم کی زندگی ہے, بردباری کی زندگی ہے. کتنی اذیتیں دی جاتی تھیں, کتنی توہین کی جاتی تھی, کتنی اہانت کی جاتی تھی, لیکن تبلیغ دین خدا انسانوں کی تربیت کی راہ میں کبھی بھی ان کے قدم پیچھے نہیں ہٹے. کبھی بھی انہوں نے یہ جو ہے برائیوں کا جواب جو ہے برائیوں سے نہیں دیا, ہمیشہ حلم سے کام لیا, یہ جو ہے بردباری سے کام لیا. مدینے سے مکہ, مکے سے کربلا, کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, یہ پورا سفر عزم کا سفر ہے, ہمت کا سفر ہے, حلم کا سفر ہے، یہ جو ہے بردباری کا سفر ہے. ورنہ زینب کے زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ ایک دفعہ اگر زینب بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی، ایک دفعہ اگر زینب بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی، نوح نے ہاتھ اٹھا دیا رب لا تذر، لیکن ایک دفعہ اگر زینب بس، یہ جو ہے مقاتل میں ملتا ہے کہ جب شام میں داخل کیا جا رہا تھا تو جناب زینب نے شمر سے کہا کہ ہمیں اس راستے سے داخل نہ کیا جائے جہاں تماشائیوں کا زیادہ مجمع ہے. شمر جب ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے تو ایک دفعہ جناب زینب کہتی ہے تو میں تیرے لیے یہ جو بد دعا کرتی ہوں. جیسے ہی جناب زینب نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، بھائی کے کٹے ہوئے سر پہ نظر پڑی، کیا دیکھا؟ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری. بھیا کس چیز نے آپ کو جو ہے رولا دیا؟ مایوکیک کس چیز نے آپ کو جو ہے رولا دیا؟ آواز ہی بہن زینب بد دعا مت کرو، اسی طرح سے دربار میں چلی جاؤ. اتنا حلم، اتنی جو ہے بردباری، اور اسی حلم اور بردباری کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شامی جنہوں نے بنی امیہ کے یہ جو ہے پروپیگنڈے کو سنا تھا، وہ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ اہل بیت کون ہیں، کہ جب خبر ان کو ملتی ہے کہ علی جو ہے مسجد میں مارے گئے تو تعجب کرتے کہ مسجد میں علی کیا کر رہے تھے. اتنا پروپیگنڈا، لیکن اسے حلم، یہ جو ہے بردباری، عزم، استقامت، ثبات قدم کے نتیجے میں جہاں یزید کی توتی بول رہی تھی وہی دمشق والے یزید کے خلاف ہو گئے. یزید مجبور ہو گیا اہل بیت اطہار کو آزاد کرنے پر، چھوڑنے کے لیے، ورنہ خدا جانتا ہے کہ اہل بیت کب تک قید خانوں کے اندر پڑے رہتے، کب تک قید خانوں کے اندر پڑے رہتے. آزادی مل گئی، مجلس جناب زینب نے کر لیا. جب ایک ہفتہ گزر گیا مجلس کو تو یزید نے ایک دفعہ پھر امام سجاد کو بلایا، کہا کہ اب آپ کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، اب آپ یہ جو ہے مدینے چلے جائیں. کیونکہ مجلسوں کا اثر یہ ہو رہا تھا کہ جو بچے کھچے رہ گئے تھے، جن کو پتا نہیں تھا کربلا کے واقعے کے میں، یا جنہیں اجمال صرف پتا تھا، جناب زینب اب تفصیل بیان کرنا شروع کر رہی ہیں. لوگوں کے دلوں میں بنی امیہ کے خلاف ایک نفرت کا طوفان ہے جو پل رہا ہے. بہرحال بلا کے کہتا ہے کہ اب آپ کو یہاں نہیں رہنا ہے، آپ چلے جائیے، مدینے چلے جائیے. جناب امام سجاد بھی کہتے ہیں ہاں ہمیں تو یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، ہمیں تو جانا ہی ہے. جانے کی تیاریاں ہونے لگتی ہیں، امام سجاد یزید سے کہتے ہیں یزید جو ہمارا سامان لوٹا گیا ہے اسے واپس کر دے. یزید کہتا ہے وہ سامان کیا ہے؟ میں اس کا کئی گنا تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. امام سجاد کہتے ہیں یزید میں اس کی مالی قیمت کے بنا کے اوپر، مادی قیمت کے بنا پر نہیں مانگ رہا ہوں. ارے اس کے اندر میری دادی فاطمہ زہرا کا مکنا ہے، اس کے اندر میری دادی فاطمہ زہرا کا پیراہن ہے، اس لیے ہم اسے مانگ رہے ہیں. وہ سامان واپس کیا جاتا ہے، قافلہ جانے کے لیے تیار ہو گیا. یزید خود بھی آتا ہے یہ جو ہے رخصت کرنے کے لیے. رخصت کرتے وقت خطاب کر کے کہتا اہل بیت سے، جو کچھ تمہیں تکلیف ہوئی ہے، جو پریشانیاں ہوئی ہیں، تمہارا کنبہ کربلا میں مارا گیا ہے، اس کے بدلے میں یہ پیسہ قبول کر لو. اس وقت علی کی بیٹی ام کلثوم کھڑی ہو جاتی ہیں، ما اقل حیاؤک و اصلب وجہک، یزید تو کتنا بے شرم ہے، تو کتنا ذلیل ہے، تقتلو اخی و تعطینی مالا، میرے بھیا کو وہاں شہید کر دیا، ان کے بدلے میں پیسہ دے رہے، لا یکون ذالک ابدا. خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. حسین کا بدلہ، حسین کے خون کا بدلہ پیسہ. رسوا کر رہی ہیں جناب ام کلثوم، پیسے کو واپس کر دیا گیا، قافلہ تیار ہو گیا. اب محمل بھی ہے، اماری بھی ہے، کجاوا بھی ہے، ساری بیویاں اس میں بیٹھ چکی ہیں. نعمان کو یزید نے معین کیا تھا، دیکھو یہ جہاں جیسے چاہنا چاہیں ان کو لے جاؤ، جہاں ٹھہرنا چاہیں ٹھہر جاؤ، جب ان کے کہیں پہ ٹھہرے تو دیکھو ان سے دور رہنا، تاکہ ان کی بے حجابی نہ ہو سکے، ان کی بے پردگی نہ ہو سکے، ان کی بے حرمتی نہ ہو سکے. اللہ، زینب شام میں اپنی فتح کا پرچم لہرا کر کے جا رہی ہیں، قافلہ تیار ہو گیا، زینب بھی ہماری میں بیٹھ گئی. قافلہ چل رہا ہے تو زینب کی دفعہ قافلے پہ نظر ڈالی، تو قافلے کی ایک اہم مسافرہ قافلے میں موجود نہیں ہے، وہ مسافرہ جسے وطن جانے کا سب سے زیادہ شوق تھا، جب کبھی آسمان میں پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھتی تھی، سکینہ پوچھتی تھی، اے بھوپی اماں ارے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا شام ہو گئی ہے، یہ اپنے گھونسلوں کو جا رہے، اے بھوپی اماں ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ بڑا اشتیاق تھا سکینہ کو جانے کا، قافلے میں سکینہ موجود نہیں ہے، سکینہ کو یاد کر کے بیویاں ماتم کرنے لگی، جناب زینب ان شامی عورتوں سے جو رخصت کرنے آئی تھی خطاب کر کے کہتی ہیں، اے شام والی ہو دیکھو ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں مگر اپنی ایک امانت تمہارے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں، ارے میری سکینہ کو تنہا مت چھوڑنا، اس کی قبر پہ آتے رہنا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے کو تیرا عبد سمجھیں، ہر ایک کے لیے ہمارے دل میں محبت کا جذبہ موجزن ہو. بار الہ ہمیں غرور و تکبر سے دور رکھ. معبود ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم حلم اور بردباری جیسی نعمتوں سے آراستہ ہو سکیں. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہے انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبر گیری کی توفیق کرامت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، شیعان حیدر کرار جہاں ہیں جس جگہ ہیں ان کی حفاظت فرما. خدایا ان کے دشمن اگر قابل اصلاح ہیں تو ان کی اصلاح و اللہ انہیں نیست و نابود فرما. بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم کی حفاظت فرما، ہمیں ان کی ہدایات پہ عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما. معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه وانصار رحمت میں حسین.